بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 جنوری 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حشر کی آیات 18 اور 19 کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ حشر کی یہ آیات جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، یہ اس کے آخری تیسرے رکوع کی آیات ہیں. یہ تیسرا رکوع مسلمانوں کو بڑا عزیز ہے. اس میں وہ مضامین آئے ہیں جو واقعی ویسے تو پورا قرآن ہی بار بار پڑھنے کی شے ہے، لیکن خاص طور پر جس کے ساتھ مسلمانوں کو خصوصی تعلق خاطر ہے. عظمت قرآن کے حوالے سے جو بات آئی ہے، تقویٰ کے حوالے سے جو بات آئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جو بات آئی ہے، ایک منفرد مقام. اس کی پہلی آیت کے اندر تقویٰ کی تاکید ہے، اور ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم آیا. تقویٰ کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں کہاں سے نکلا؟ اس کی اصل کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ پھر تقویٰ کا مفہوم، اصطلاحی مفہوم کیا ہے، لغوی مفہوم کیا ہے، اس پر کافی حد تک گفتگو ہو چکی ہے. حاصل یہ ہے کہ تقویٰ ایک طرز عمل کا نام ہے، اور وہ طرز عمل یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں اس کا دامن گناہوں میں اور نافرمانی اور حرام میں ملوث نہ ہو جائے، اس کے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس رستے پر چل نکلے کہ جس جو آخرت میں ناکامی کی طرف لے جانے والا ہو اور انسان کا مستقبل تباہ کرنے والا ہو. اس چیز کا احساس اور اس کے تحت گناہوں سے، حرام سے بچنا. چنانچہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجلس شورا میں یہ سوال کیا تھا کہ تقویٰ کو کوئی ڈیفائن کرے بہتر طور پر. آپ نوٹ کیجیے، قرآن مجید نے اپنی ایک اصطلاح بنائی ہے، ٹرمینالوجی ہے تقویٰ، اور اس کا حاصل سب کو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اس کو کوئی ڈیفائن کیا جائے. تو حضرت عبید بن کعب نے جو اس کی تشریح کی وہ حضرت عمر کو سب سے زیادہ پسند آئی. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرؤہم عبید بن کعب، میرے صحابہ میں، میرے ساتھیوں میں قرآن کا سب سے زیادہ پڑھنے والا، جاننے والا، سمجھنے والا عبید بن کعب. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل سے گزرنا ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں اور خونخوار جو ہیں وہ زہریلے جانور اور سانپ وغیرہ بھی ہوں، تو وہ کیسے گزرے گا؟ وہ اسی طرح گزرے گا کہ اپنے دامن کو بچائے گا، پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، سمیٹتا ہوا، اپنے آپ کو بچاتا ہوا، ہر قدم احتیاط سے اٹھاتا ہوا گزرے گا. اس طرز عمل کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا میں انسان اس کا خیال رکھے کہ میرا دامن گناہ میں، حرام میں کہیں آلودہ نہ ہو جائے، کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں. ایک یہ ہے کہ انسان کو پرواہ کچھ نہیں ہے، کیا حلال کیا حرام، کیا اللہ کا حکم، کیا رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو جی میں آیا کر گزرے. من موجی قسم کے لوگ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ فسق، فاسق انسان جسے کوئی خیال ہی نہ ہو حلال حرام کا، صحیح غلط کا، جائز ناجائز کا. ویسے وہ کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور آخرت کو بھی مانتا ہوں اور قرآن کو بھی مانتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، طرز عمل یہ ہو، یہ فاسق. اس کے بالکل مقابل متقی ہے. قرآن مجید بھی تقویٰ کے مقابل میں فاسقی کے فساق کا ذکر کرتا ہے. یہ دونوں کو آپس میں اس کو سامنے رکھیں گے تو اس سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو تقویٰ اس طرز عمل کا نام ہے. دیکھیے، انسان جان تو لیا اس نے آخرت ہے، دن نے گواہی بھی ایک مرتبہ تو دے دی، قرآن حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نبی برحق ہیں، آپ اس میں کوئی شک نہیں. کوئی شخص سیرت پڑھ لے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھے اور غیر جانبدارانہ انداز میں پڑھے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ حق ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا تو واقعی قرآن اللہ کی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال اب انسان زندگی کے اندر زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے ہوتا ہی ہے کہ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، جسے سورہ علق میں فرمایا ان الانسان لیطغى، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، حدود سے تجاوز کرنا یہ اس کی طبیعت کا حصہ ہے. بڑی آسانی سے کوئی مال ہاتھ میں آ رہا ہو، ہے تو حرام ناجائز، ہے تو دوسرے کا حق لیکن مجھے موقع ہے کہ میں وہ حق چھین لوں، تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہے. چنانچہ اسی لیے لوگوں کو اختیار مل جائے تو وہ فرعونیت کی طرف آ جاتے ہیں، لوگوں کو دولت مل جائے تو وہ قارون بن جاتے ہیں. یہ انسان کے اندر ایک طبیعی کمزوری ہے. جیسے فرمایا نا خلق الانسان ضعیفا، انسان جو پیدا کیا گیا تو اس کی مزاج میں، اس کی طبیعت میں کچھ کمزوریوں کے پہلو رکھے گئے ہیں. وہ پرفیکٹ تو نہیں ہے، اس کے اندر ایک پورا حیوان موجود ہے، حیوانی جبلت، حیوانی فطرت بھی اس کے اندر ہے. اور حیوانوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس قسم کا کوئی موریلٹی نہیں ہے، وہ تو جس کی لاٹھی جس کی اس کی بھینس، وہاں تو وہ قانون چلتا ہے. اور جب انسانوں کے اندر بھی موریلٹی نہ رہے تو پھر وہ یہی کچھ کرتے. تو کلا ان الانسان لیطغى اور رآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، مستغنی ہے وہ، ایک جھوٹ بول کر اور بہت کچھ کما لیتا ہے اور بہت کچھ جو ہے فائدے اٹھا لیتا ہے، تو اس کی زبان پر چھالا نہیں پڑ رہا، وہ حرام کھاتا ہے لیکن اس کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتے، اور جو ہے وہ بے لگام ہے، لاٹھی اس کے پاس ہے تو وہ ظلم بھی کرے گا، تو بھارت جب اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو کوئی اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا. یہ جو ساری کیفیت ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، وہ پکڑ دکڑ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جب کسی معاشرے میں لا قانونیت ہو جائے تو آپ کو پتا ہے وہاں جرائم بڑھ جاتے ہیں، قانون کی امپلیمنٹیشن ہو تو بہرحال جرائم جو ہے وہ کسی حساب کتاب میں رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ قانون کیا ہے، اس میں کس چیز کو جرم کہہ رہے ہیں کس کو نہیں کہہ رہے. وہ ہو سکتا ہے اسلام جس کو بہت بڑا جرم سمجھ رہا ہو وہ اس قانون کے اندر بالکل جائز اور وہ بنیادی اس کے حصے کے اندر شامل ہو، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب لا قانونیت ہوتی ہے تو پھر جو کچھ معاملے میں بگاڑ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ پکڑ دھکڑ نہیں ہے تو بے لگام ہو جاتا ہے. یہ اس کے اندر ایک ٹینڈینسی ہے، اس کا جو فرسٹ سینسر ہے، پہلا سینسر، وہ انسان کا ضمیر ہے. ضمیر انسان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے فائدہ تو اٹھا لیا جھوٹ بول کر، لیکن جھوٹ بولنا ہے غلط بات، کام میں نے غلط کیا، اسی کا مال جو ہے میرے موقع ملا، میں نے قبضہ لیا، ہتھیا لیا، اور اب میرے بیلنس میں اضافہ ہو گیا، میرے ایسٹ بڑھ گئے، میری جائیداد بڑھ گئی، لیکن کام بھرا غلط ہے. ضمیر بتا رہا ہے کہ تم حق نہیں تھا جو کچھ تم نے کیا ہے. یہ فرسٹ سینسر ہے جو جانوروں میں نہیں ہے، انسانوں میں ہے، وہاں پر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ تو خالص بلی لیول پر سارے معاملات ہوتے ہیں. دوسرا سینسر کیا ہے؟ دوسرا سینسر اصل میں جو مسلمان کے لیے ہے وہ ہے خدا خوفی اور آخرت کا خیال. اسی لیے یہاں فرمایا اللہ استغنا ان الى ربك الرجعا، یقینا تجھے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. روکنے والی شے اصل میں کیا ہوگی؟ کیونکہ ایک تو پھر یہ ہے کہ جو ہماری دنیا میں استعمال ہوتا ہے وہ قانون آپ بنا دیتی ہیں، قانون کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے آپ رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، تو وہاں انسان کو پھر بھی خیال ہوتا ہے کہ میں قانون توڑوں گا تو گرفت میں آ جاؤں گا. اب وہ پرویز مشرف اسپتال میں پڑا ہوا ہے، جو بھی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مسئلہ قانونی کا تو ہے اس وقت جو پیش ہے. جب وہ آل ان آل تھا تو جو کچھ کرنا چاہتا تھا کر گزرتا تھا، اب مصیبت جو پڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے اس کو اور اس کے حامیوں کو. تو چنانچہ یہ جو ہے دنیا میں قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن قانون کو توڑنے کے بھی طریقے ہیں، قانون کے ساتھ انسان کھیل بھی کرتا ہے. حقیقت میں جو شے انسان کو فسق سے، فجور سے، ظلم سے، زیادتی سے، گناہ سے روکنے والی شے ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّ الٰى رَبِّكَ الرُّجْعَى، ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اللہ کے آگے مجھے پیش ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، یہ ہے وہ احساس. تو تقویٰ وہ شے ہے، وہ تقویٰ ہوگا تو معاشرے میں خیر پھیلے گا. چنانچہ پچھلی مرتبہ بھی تقویٰ پہ بہت سی گفتگو ہوئی تھی تو ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ اس معاشرے پر تقویٰ کے حوالے سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ذرا تفصیل سے آنے چاہیے. آپ میں سے بہت سے ساتھیوں کا علم ہے کہ جب میں خطبہ نکاح میں بھی چونکہ تقویٰ کی وہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار آیات منتخب فرمائی ان میں سارا زور تقویٰ پر ہے، تو عام طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو اور تقویٰ نہ ہو تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کا معاشرہ میرے لیے بس سب سے آسان ہے کہ میں کہوں یہ معاشرہ تو پاکستان کا ہے، یہ اس کی واضح اور سب سے بڑی مثال ہے. 96% مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخر کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر ایمان کا دعویٰ ہے، پھر کیا ہے؟ کرپشن کے اندر کرپٹ ممالک میں ہم دنیا کے ٹاپ جو چند ممالک ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں. کیا اسلام تعلیم دیتا ہے کرپشن کی؟ کیا کرپشن صرف اوپر کے طبقے میں ہے؟ کیا جو سبزی بیچنے والا اور پھل بیچنے والا اور وہ جو ہے وہ اوپر اچھا پھل رکھے اور نیچے جو ہے وہ چھپا کر جو ہے وہ ناقص جو ہے پھل اور سبزی ہو اور دعو لگا کر وہ آپ کو دکھائے وہ اور پیش وہ کرے، یہ کیا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ سود صرف اوپر کا طبقہ کھا رہا ہے، جوا صرف وہاں پر ہے، گھر گھر میں، گلی گلی میں جوا. موقع تو دیں آپ لوگوں کو ذرا، یہ کرپشن اتنی کہاں سے آ گئی ہے اور جس کی وجہ سے دھوکا، ملاوٹ، بددیانتی، ظلم، ناانصافی، دوسرے کہاں غصب کرنا، عدالتوں میں جا کر قرآن اٹھا لینا جھوٹا، یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ اس کثرت سے ہو رہا ہے. ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں، خون سفید ہو چکے ہیں. ذرا موقع ملتا ہے کسی کو ان سے پوچھیں جو باہر گئے ہوئے ہیں لوگ، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے باہر جا کے جاب کرتے ہیں اور پھر پیچھے بھیجتے ہیں، اس کے بعد ان کے رشتہ دار عزیز ہیں وہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ سلوک؟ الا ماشاء اللہ، کوئی کوئی ہوگا جو بچا ہوا ہوگا. کسی کے ساتھ کاروبار میں شراکت کرے تو جو اس وقت جو ہینڈل کر رہا ہے اگر تقویٰ نہیں ہے، اور وہ عام طور پر وہ تو ہوتا ہی نہیں، الا ماشاء اللہ، پھر کیا حشر ہوگا؟ کوئی کسی کا شراکت کرے تو کیسے کرے؟ قطعاً اعتماد نہیں. یہ سارا جو ہے ایک بدترین معاشرہ جو ہے اس وقت وہ یہ ہے، اور اسی کے اندر آپ کو وہ بھی بے شمار مل جائیں گے. تو اس ملک کے اندر تخریب کاری کے درپے بھی ہے. جب ایک بندہ مومن کے اندر خدا خوفی نہ رہے تو پھر اس کے لیے اور کوئی شے نہیں ہے روکنے والی، مسلمان کے اندر پھر نہ اسے اپنے وطن کا خیال ہوتا، نہ اپنے قبیلے کا خیال ہوتا، نہ اپنی عزت کا خیال ہوتا. یہ ہے، اسی لیے فرمایا التقوی ملاک الحسنات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی جو ہے وہ تمام خیر اور حسنات کی جڑ اور بنیاد. یہ نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کے معاشرے میں خیر اور امن نہیں ہو سکتا. وہ جو ایک مطلوبہ فضا ہونی چاہیے، المسلم واخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. دیکھیے دنیا کی اور اقوام جو ہیں ان کے ہاں بھائی چارے کا تصور اور ہے، وہ اپنے نیشن ہڈ کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کی ہمدردیاں ہیں، باقیوں سے نہیں ہے انہیں کوئی دلچسپی. یہ دوسری قوم ہے، یہ دوسرے ملک سے ہیں، یہ قبیلہ اور ہے. مسلمان تو دنیا میں کہیں بھی ہوگا، سارے مسلمانوں کے دل تو ایک ہی دھڑکتے ہیں کہ انداز اصولی طور پر. اس کی خیر خواہی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر حقیقی مسلمان کی خیر خواہی تو پوری انسانیت کے ساتھ ہے، لیکن انسانوں کو نہیں معلوم کیونکہ اصل خیر خواہی کس میں ہے. لیکن یہ تب ہے جب واقعی تقویٰ ہو، مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا ہے، اور وہ جو جہاں جہاں دین قائم ہوتا تھا نظام قائم کر دیتے تھے صحابہ کرام، اب نظام کی برکت سے جو خیر وہ ظہور میں آتا تھا، جو ناچے آپ کے علم میں ہے کہ دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت، کہا جاتا ہے کہ لوگ زکات لے کر پھرتے تھے کوئی لینے والا نہ ہوتا. تو التقوی ملا کل حسنات، تقوی تمام خیر اور خوبی اور حسنات کی جڑ اور بنیاد ہے. اور مسلمان میں تقوی نہ ہو تو بس پھر وہ منافقت والا سفر شروع ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ. اسی حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیے کہ ایمان اور تقوی کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک شخص ایمان تو لے آیا، اس کے دل نے گواہی دے دی، لیکن اگر تقوی کی روش اختیار نہیں کر رہا، گناہوں سے نہیں بچ رہا، حرام سے نہیں بچ رہا، تو پھر یہ ایمان جو ہے اس کے کردار کو صحیح نہیں کر سکے گا. ہاں اس کے ساتھ وہ یہ کام شروع کرتا ہے تو اس کے ایمان میں ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ اس صورت میں جبکہ وہ اپنی اصلاح کے لیے کمر بستہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی شعوری کوشش نہیں کر رہا، حرام سے بچنے کی، تو اب اس کا ایمان سٹیٹک ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر نفاق کا جو ہے وہ وائرس شامل ہو جائے گا. بے عملی اور کم عملی بھی اور بے عملی بھی، اور دین کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا اس کو وہاں تک لے جائے گا. لیکن ایمان میں اضافہ کیسے ہو؟ ایک تو خود قرآن مجید کی تلاوت، لیکن یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عمل اگر آپ کریں احکام میں دینیا پر، شریعت پر، اپنے آپ کو گناہوں سے نافرمانی سے بچائیں، اس سے ایمان کے اندر بھی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایمان بڑھتا ہے. ایمان اور عمل کا باہمی بڑا تعلق ہے. اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، ایمان جنریٹ بھی ہوگا، اس کا اندر اضافہ بھی ہوگا. اور یہ تقویٰ جتنا بڑھتا جائے گا ایمان اسی انداز سے اور بڑھے گا. چنانچہ ایمان کا جو سب سے اونچا مقام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مقام میں رضا، اولیاء اللہ کا جو مقام ہوتا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء کی خاص صفت کیا بیان ہوئی؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوتے ہیں. یہ تسلیم و رضا کا مقام ہے، ان کے اندر ایک سٹیبلٹی ایسی آ جاتی ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا نقصان بھی ہوا تو ایک وقتی سا تھوڑا سا ایک تاثر تو ہوگا، لیکن اللہ کی مرضی تھی، جو کچھ ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اس کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں سکتا، یہ از خود نہیں ہو گیا، یہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہے. اور جو کچھ بھی ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا تو اسے یقین ہوگا کہ اللہ مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے. مجھے نہیں معلوم میری خیر کس میں ہے، میں خیر دیکھ رہا ہوں اپنی کم علمی کی بنیاد پر، محدود علم کی بنیاد پر، کہ میرے لیے شاید اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے دنیاوی معاملات میں، لیکن میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے. اور جو بظاہر شر آیا ہے، حقیقت میں اس کے پردے میں بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی الٹیمیٹلی خیر ہی ہوگا، تو اس کا یقین ہے، لہذا اسے کوئی پریشانی نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی حزن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا. اور خوف بھی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، جو ہوگا اللہ کی اذن سے ہوگا، بات ختم. لہٰذا بولی پریشانی کس بات کی ہے، اور جو اللہ کے ہاں طے ہے وہ ہو کر رہنا ہے. اور پھر وہی بات کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے خیر میرے لیے پوشیدہ ہوگا، چاہے بظاہر وہ بہت بڑا شر بن کر آئے میرے پوچھ پر، الٹیمیٹلی اس میں کوئی خیر ہوگا. یہ ایمان کا سب سے اونچا مقام ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کا جو مقام دیا گیا ان کے اندر اصل میں یہ صفت ہے جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے ولی قرار پائے. لیکن یہ ایمان کا لیول اچیو کیسے ہوگا؟ ان کے خواص کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کے کوئی سین نہیں ہوں گے ہوتے. اصل میں کیا ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائیں اور پھر تقوی کی روش اختیار کریں, گناہوں سے بچیں, حرام سے بچیں, اللہ کی نافرمانی سے بچیں. یہی طرز عمل ہے جو ان کے ایمان کو اس مقام تک پہنچا دے گا. اور ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے. ہر مسلمان پوٹینشلی ولی اللہ بن سکتا ہے. ہر مسلمان مقام صدیقیت تک پہنچ سکتا ہے. مقام رسالت تو نہیں حاصل کر سکتا, وہ تو ایک معاملہ ختم ہو گیا, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. وہ ویسے بھی قسمی معاملہ نہیں تھا, وہ تو اللہ کی طرف سے ایک کسی کو یہ مقام عطا ہوتا تھا, اس کے اندر قسم کا دخل نہیں تھا. لیکن صدیقیت, شہادت, صالحیت ٹاپ لیول تک ہر شخص پہنچ سکتا ہے, ہر بندہ مومن. راستہ کون سا ہے؟ تقویٰ. چنانچہ اس تقویٰ کی تاکید قرآن مجید میں بار بار آئی ہے. سورہ آل عمران کی وہ آیت جو خطبہ نکاح میں بھی ہے, پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. کتنا؟ شہیدوں میں نام لکھوانا انگلی کٹا کر اس حد تک نہیں, حق تقاتہ, اس کے تقویٰ کا حق ادا کرو. ہائیسٹ لیول تک پہنچنے کی کوشش کرے ہر شخص. ریکوائرڈ تو یہ. تو چنانچہ جب وہ ہائیسٹ لیول کون سا ہے, وہی مقام ولایت بھی اس میں آئے گا. ہر شخص ولی اللہ بن سکتا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ساتھی اور اہل ولی ہے اہل ایمان کا, اور اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدر دانی ہے نا کہ وہ انسانوں کو بھی جو تقویٰ اختیار کریں اور ایمان کے اس لیول پر پہنچ جائیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ولی قرار دے دیا. یہ تو اسی قدر دانی ہے. ہم تو اس کے بندے ہیں, ناچیز بندے, غلام. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ میرے ولی. تو بہرحال یہ تقویٰ ہی وہ شے ہے کہ اس رستے کو انسان اختیار کرے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہاں تک بھی پہنچ جائے گا. تو التقویٰ ملاک الحسنات, اور تقویٰ اور ایمان کا جو عملی تعلق ہے, اور جیسے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تقویٰ کے حوالے سے, وہ میں نے چند آیات آپ کو اسی مضمون کی سنائی ہے تاکہ تقویٰ کی بات جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آ جائے. آگے فرمایا, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص جائزہ لے اس بات کا, دیکھتا رہے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. آخرت پر ایمان سب کا ہے. سب کہتے ہیں ایمان آخرت ہونی ہے. موت کو تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا, انکار کر ہی نہیں سکتا, وہ تو معلوم ہی ہے. اسے بڑے سے بڑا ملحد بھی ہوگا, دہریہ بھی ہوگا, تو موت کا انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت وہ ہے. لیکن یہ کہ آخرت ہے, اصل گھر وہ ہے جو تمام انبیاء نے اور رسولوں نے بتایا ہے. ان کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا تھا. چنانچہ وہ ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس کا خیال کرو کہ وہاں کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. صرف زبانی ایمان آخرت کا کہ آخرت ہوگی نہیں, انسان کا طرز عمل بتا دیتا ہے کہ اس کی ترجیح کیا ہے. اس نے اس دنیا کو اپنا اصل گھر سمجھا یا آخرت کو اپنا گھر سمجھا ہے؟ اچھا تو انالائز کر لیں, ترجیحات کیا ہیں. بل تو سرون الحیات الدنیا, قرآن اسی حوالے سے کہتا ہے کہ تم دنیا ہی کی ترجیح دیتے ہو, دنیا کی زندگی کو. کلا بل تحبون العاجلہ, تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ کو, اس دنیا کو, فوری ملنے والے فائدے کو ترجیح دیتے ہو, اسی سے محبت رکھتے ہو. وتذرون الآخرہ, جو آخرت سب سے بڑی حقیقت ہے اسے اگنور کرتے ہو, نظر انداز کرتے ہو. تو تقویٰ کی روح یہی ہے کہ انسان کو یاد رہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ ہمارے وہ بھائی جو یو اے ای وغیرہ کے اندر محنت کرنے جاتے ہیں, کمانے جاتے ہیں, وہ ایک دن کے لیے بھی یہ نہیں بھولتے کہ ہمارا گھر پاکستان ہے. وہ کبھی اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتے. وہاں کم سے کم خرچ کریں گے, سارا ادھر بھیجیں گے. اگر یقین ہو کہ اصل میں وہاں کام آنے والی ہے یہ دولت, تو پھر ہم اس بینک میں جمع کرائیں گے, پھر وہاں بھیجیں گے. طرز عمل زمین آسمان کا فرق ہو جاتا. لیکن یہ ہے کہ انسانی کمزوری ہے. انفاق کی بڑی تاکید قرآن میں آئی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ وقت جب آئے گا جب جان نکل رہی ہوگی, اس وقت انسان کی خواہش ہوگی کہ اب میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں. اس سے پہلے جیب ڈھیلی کرنے کو تیار نہیں ہوتا, لیکن اس وقت کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ اس وقت تو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے, اب جو ہے وہ تو پیچھے والوں کا ہے, اب میرے کسی کام کا نہیں ہے. یہ حقیقت اس وقت کھل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ وہ تقویٰ کی جو ہے دولت اسے ہمیں مالا مال فرمائے اور اس سے ہمیں مستفیض فرمائے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ایک ہی آیت میں تقویٰ کی دوبارہ تاکید ہے, اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, یہ مت بھولنا کہ اللہ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. اس وقت اگر آخرت کا خیال تم بھلا بیٹھے, اس کو نظر انداز کر بھی رہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت ٹل جائے گی. اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے اور ایک ایک عمل کا تم سے حساب لے کر رہے گا. میں آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں پچھلی بار کہ ابن آدم کے قدم اللہ کی عدالت کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. میں اس کو اس وقت ریپیٹ نہیں کر رہا. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آگے فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا, اللہ کو فراموش کر دیا, تو اللہ نے انہیں خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا. وہ اپنے آپ کو بھول گئے. اولئک هم الفاسقون, یہی ہیں جو فاسق ہیں. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ تقویٰ کے مقابل میں قرآن کس لفظ کو لاتا ہے, فسق کو. ایک وہ ہیں جنہیں آخرت کا خیال ہے, اور ایک وہ ہیں جو اس کے بالکل خیال کو نظر انداز کر کے اور دنیا میں دندناتے پھر رہے, جو چاہتا ہے جو جی میں آیا کر رہے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں حلال کیا حرام کیا. یہ فسق اور یہ فاسق, یہ تو ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ لفظ ہے ہمارے دین کی لغت میں, فاسق انسان. اولئک هم الفاسقون, اس آیت کے حوالے سے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے یہود کا, کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. اللہ تعالی نے ان کو بھی شریعت عطا کی تھی, ہدایت دی تھی, کتاب ہدایت تورات نے عطا فرمائی تھی, لیکن جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, یعنی وہی تقویٰ, تقویٰ سے محرومی, اللہ کو بلانا اصل میں آخرت کو بلانا اصل میں اللہ ہی کو بلانا ہے. تو جب اللہ کو بلایا, دین کے تقاضوں کو بلایا, فانساهم انفسهم, اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا. یعنی اپنی ایک شخص جو ہے وہ بہت سمجھدار ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میری اصل میں بھلائی کس میں ہے, میری عافیت کس میں ہے, میرا مستقبل کس میں ہے. گویا وہ خود اپنے ہی مفادات سے غافل ہو چکا ہے. یہ مثال کس لیے کہ تورات کی تعلیمات کا حاصل کیا ہے, وہ بھی وہی ہے, اصل گھر وہ ہے, تقویٰ اختیار کرو, ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ دنیا آزمائش گاہ ہے, امتحان گاہ ہے. یہ سب کو جاننے کے باوجود جب وہ آخرت کو بھول گئے تو اپنے اصل مفادات سے غافل ہیں, وہ دنیا ہی کو سب کچھ کر رہے ہیں. جب دین کے تقاضوں کو بھلایا ہے تو اس کے نتیجے میں گویا انہیں اپنا بھی نہیں معلوم کہ ہماری اصل مفاد کیا ہے, ہماری بہتری کس میں ہے, ہمارا اصل مستقبل کس میں ہے, ہمارا فیوچر کس میں ہے, اور وہ دنیا ہی کے لیے سب کچھ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ کتاب بھی ان کے پاس ہے، رسولوں کی تعلیمات کے وہ کسٹوڈین ہیں، حامل ہیں، لیکن اس سے بڑا بیوقوف اور احمق کون ہوگا جو اپنے اصل مفاد کو بھلا کر، اور جیسے میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص کمرہ امتحان ہی کے اندر کھیل کود میں لگ جائے اور بھول جائے کہ میں امتحان دینے کے لیے آیا ہوں، اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہو سکتا. تو گویا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اصل مفاد سے، آخرت سے غافل کر دیا اس صدا کے طور پر. اور یہ گویا ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا معاملہ بھی یہی ہوگا، اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت کیا صورتحال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا، اس امت کے اوپر وہ وقت بھی آئے گا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ یہ لقمہ تر ہے، اس میں سے اپنا حصہ حاصل کرو، یعنی تم پر حملہ آور ہوں گے ہر طرف سے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، بے بس اور لاچار، ترنے والا لقمہ تر. تو اس حدیث کا ذکر کئی دفعہ آیا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ اس کے آخری حصے میں یہ ہے کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ حالت کیوں ہو جائے گی، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن. اور وہن کیا؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی دنیا کو اپنی محبت کا مرکز بنا لینا. جو حقیقی مسلمان ہے وہ دنیا کو اپنی محبت کا مرکز بنا ہی نہیں سکتا، اسے تو پتا ہے میرا گھر وہ ہے، یہ تو عارضی قیام گاہ ہے، تو راہ گزر ہے، یہاں تو میں مسافر ہوں، منزل تو وہ ہے. اور وہ منزل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دنیا اگر 50 سال کی ہے تو وہ 100 سال اور 200 سال، نہیں، وہ تو ابدی زندگی ہے، اور اس کا خسارہ افورڈ کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہاں پر جو ناکام ہو گیا وہ تو جہنم اور وہ عذاب شدید، جسے قرآن مجید اور حدیث میں جس کی تفصیلات آتی ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ہوش مند شخص کیا افورڈ کر سکتا ہے وہاں کی ناکامی؟ وہ اپنے نفع نقصان کو بھول گئے. یہود کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، آج مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، مانتے آخرت کو ہیں لیکن ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. حقیقت کے اعتبار سے ایمان دنیا پر آخرت میں نہیں. یہ ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جب اللہ کو بھلا دو گے، اللہ کے پیغام کو بھلا دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نفع و نقصان سے غافل کر دے گا، پھر آخرت کو چھوڑ کر تم دنیا کے اندر ہی مگن ہو جاؤ گے، اور یہ سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑی تباہی. چنانچہ یہ تو وہ میسج ہے اس آیت کے اندر جو بڑا واضح ہے، اور مفسرین نے زیادہ اسی کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اسی آیت کے حوالے سے علامہ اقبال نے اس کو قرار دیا تھا کہ یہ میرے فلسفہ خودی کی بنیاد ہے، اس لیے کہ اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ جب انسان اللہ کو بھلا دے تو انسان اپنی عظمت سے بھی غافل ہو جاتا ہے. میں کون ہوں؟ وہ اپنے آپ کو پھر حیوانوں کے ساتھ ایکویٹ کرتا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا تھا، اور ان کو تو ان کے سامنے تو فرشتوں کو جھکایا گیا، اور ابلیس جو ہے شیخ جنات کا جو سرغدہ تھا اس کو بھی جھکایا گیا، مسجود ملائک انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات ہے، مقام بہت اونچا. لیکن اللہ کو بھلا دو گے تو تم اس مقام، اپنے اصل مقام سے بھی غافل ہو جاؤ گے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کے مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا، فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اپنے نفوس سے بھی غافل کر دیا، وہ اپنی عظمت کو بھی اب نہیں جان رہے کہ ہم کس مقام پر ہیں اور کتنا اللہ نے ہمیں رتبہ دیا، اس سے بھی محروم ہیں، اس سے بھی غافل ہیں، اس سے لا علم ہو چکے ہیں. تو نہ چاہیے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے. اقبال نے خود ہی اپنے آپ کو پہچانو، سب سے پہلے تو اپنا بھی اللہ کو پہچاننا ہے، اور پھر اپنی ذات کا شعور بھی تب ہوگا جب اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانو گے. یہ تو جو آسمانی ہدایت ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے اس کائنات میں. فلق تو ہو بھی ادیا، قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو آدم تو وہ ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے. ایک طرف اس کے اندر جو ہے وہ یہ عالم خلق ہے، اس کی انتہائی پست کیچڑ سے بنایا گیا، لیکن اس کیچڑ سے دلدل سے بنائی ہوئی مخلوق کے اندر ایک وہ شے ڈالی گئی جو سب سے اوپر ہے، ہے ذوق کے تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، ونفقت فیہ من روحی، وہ ڈیوائن اسپارک ہے اس کے اندر۔ تو نہ چاہیے، دو عالموں کا مجموعہ ہے، عالم امر اور عالم خلق، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑے اہتمام سے بنایا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اور انسان اپنی اصل کے اعتبار سے فرشتوں سے بھی اونچا مقام رکھتا ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، محنت تو کرنا پڑے گی، کوئی شک نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو، حیوانی خواہشات جو ہیں انہی کے پیچھے جو ہے انسان بھاگتا پھرے تو پست سے پست ہوتا ہوتا حیوان تک پہنچ جاتا، درندہ بن جاتا۔ ہاں، اپنی ملکوتی جو صفات ہیں ان کو اجاگر کرے، اور عالم امن کی جو شہ قرآن، پھر اپنے خالق کی طرف توجہ ہو، رب سے لو لگائے، تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا۔ تو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اس کے علامہ اقبال کے بڑے قریبی شاگرد اور جن پر اقبال کو بھی اعتماد تھا، نذیر نیازی مرحوم، علامہ کے جو مشہور لیکچرز ہیں، چھ خطبات، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے جو کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے نذیر نیازی صاحب نے، اور علامہ کے حیات میں ہی کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ نے جو یہ فلسفہ خودی اخذ کیا ہے یہ کہاں سے لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کھولو۔ میں نے کہنے لگے، میں حیران ہوا کہ میں تو سمجھا تھا کہ کہیں نیچے کا ذکر ہوگا، کہیں بلبساک کا ذکر ہوگا، کہیں رسل کا ذکر ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ تو انہوں نے کہا سورہ حشر کھولو، اور اس کی آیت نمبر، یہ آیت جو ہے ایگزیکٹ یہ بتا دی، آیت نمبر 19 تلاوت کرو۔ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، انہوں نے کہا اس آیت سے میں نے یہ فلسفہ خود اخذ کیا۔ اللہ کو پہچانو گے تو خود اپنی عظمت تم پر منکشف ہوگی، انسان کیا شے ہے، ورنہ حیوانوں سے بدتر ہو۔ تو نہ چاہیے، یہی بات ہو رہی ہے آج، ایک طرف انسان کی سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں تک پہنچا ہوا ہے، دوسری طرف اپنی عظمت کے حوالے سے ایکویٹ کر رہا ہے حیوانوں کے ساتھ، اپنے لیے مثالیں کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اب یہ جو بے پردگی اور عریانی اور فحاشی کا جو سلاب پھیلا ہوا ہے، اس کی بنیاد کیا؟ یہ تمیز، یہ فرق، یہ لباس، یہ حیوانوں میں تو نہیں ہے، ہم نے خام خواہ اپنے اوپر جو ہے ریسٹرکشن لگا دی ہیں، پابندیاں لگا دی ہیں، گویا ہی معاملات میں ہمارے لیے رول ماڈل یہ ہے، ہم ایکویٹ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جسے اکبر الہوادی نے بڑی خوبصورتی سے کہا تھا نا، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، بوزنا کہتے ہیں بندر کو۔ وہ منصور حداد جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے لگاتے وہ صوفیہ کے اندر جو سلوک کی منزلیں ہیں اس میں بعض مشکل مقامات بھی آتے ہیں، تو کسی موقع پر وہ کہہ بیٹھے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ وہ ایک بلندی کے سفر کی طرف جا رہے تھے، درمیانی منزل میں تھے، بہرحال وہ شریعت کے اعتبار سے کوئی کہنا غلط ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا رہا ہے، اور ڈارون کہہ رہا ہے کہ میں بوزنا ہوں، میری تو اصل میرے آبا و اجداد جو ہیں وہ تو بندر اور یہ چمپینزی جو ہے وہاں سے، اس کا تعلق وہاں سے ہے۔ ہنس کے کہنے لگے، میرے ایک دوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، اکبر الہبادی کا انداز ہے بڑا مزاحیہ، کہ میرے ایک دوست نے جب سنا انہوں نے کہا کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر شخص کی جو فکر کی بلندی ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کی سوچ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ المیہ اس وقت نوع انسانی کا، وہ اپنے آپ کو حیوان بنا، حیوانیت کے آخری درجے تک پہنچائے ہوئے ہیں۔ ہاں، دنیا سے کیسے لذت کا حصول زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو، اس کے لیے ساری عقلی بھاگ دوڑ ہے، لیکن اس کے اندر بھی نو انسانی کی تباہی کا جو سامان جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے، عراق میں کیسے ہوا ہے، افغانستان میں کیسے ہوا ہے، اور یہ بڑی قوتیں ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تہذیب کے جو ہے عالم بردار ہیں اور امن کے ٹھیکے دار ہیں، جس قدر ظلم جو ہے انہوں نے برپا کیے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو نہ یہ ہے فلسفہ خودی کے انسان اپنے آپ کو پہچانے. تو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. جب انسان اپنی عظمت سے غافل ہو گیا تو اب تو فسق و فجور میں ہی مبتلا ہوگا، گناہوں کا بازار گرم کرے گا، ہر وہ کام کرے گا جو عظمت انسانی کے منافی ہو، جو اللہ نے انسان کو جو ملکوتی صفات عطا کی ہیں ان کو نگیٹ کرنے والے کام ہو، سارے کے سارے وہ کرے گا جب وہ اللہ سے غافل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں ایمان کی دولت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں تقویٰ کا نور پیدا کرے، اور اس قرآن مجید سے ہمیں صحیح معنی میں استفادے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیات، یہی عظمت قرآن ہے کہ ایک ڈھونڈنے والے کو اس کے اندر کیسے کیسے حکمت کے موتی برآمد ہوتے ہیں. اس سے کہ اس آیت سے علامہ اقبال قرآن وہ فلسفہ خود ہی جو ہے اس کو انوالو کر رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے لیا ہے اور یہ نقطہ انہیں یہاں سے حاصل ہوا ہے. چنانچہ قرآن مجید حکمت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اقبال کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ ساری دنیا کے فلسفے انہوں نے پڑھے. اس وقت فلسفہ آلموسٹ ایک ڈیڈ سبجیکٹ، لیکن جب اقبال جو ہے فلسفہ پڑھنے گئے تھے اور پوری دنیا میں اس وقت جرمنی جو ہے وہ فلسفے کی تعلیم کے اعتبار سے وہاں کی یونیورسٹیز ہائی شمار ہوتی تھی، وہاں جا کر فلسفہ پڑھا انہوں نے وقت کی ہائیسٹ لیول پر، لیکن آخری وقت میں ان کے سرحانے صرف قرآن مجید ہوتا تھا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور شے جو ہے اب اس کی ضرورت نہیں، مستغنی ہو چکے تھے، وہ قرآن ہی میں ڈوبے رہتے تھے. چنانچہ قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ واقعی تو انہوں نے اس کے صحیح اسپرٹ کے ساتھ پیش کیا ہے. آج مسلمان قرآن سے بھی دور ہیں اور علامہ اقبال کی تعلیمات سے بھی دور ہیں، جو قرآن ہی کی تعلیمات کا نچوڑ تھا. بدقسمتی ہے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کی طرف پر متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی خاص بات تو نہیں ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے، بس وہ ایک واقعہ اب افسوسناک ہوا پشاور میں جو تبلیغی جماعت کے مرکز کے اندر دھماکہ ہوا ہے. اس قسم کے واقعات بتا رہے ہیں کہ کیسی کیسی قوتیں ہمارے ہاں کار فرما ہیں اس پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے. اس لیے کہ لگتا یہ کہ جب ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حوالے کر دیا ہے اس وقت کی شیطانی قوتوں کے، جیسے چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کریں. حقیقت یہ، اب دیکھیے یعنی کوششیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اس سے پہلے شیعہ اور سنی کو لڑانے کی کوشش، پھر دیوبندی اور بریلوی کو لڑانے کی کوشش، اور یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے. ابھی ملی یکجہتی کونسل کے اجتماع میں پچھلے دنوں ہوا تھا، یہ بات وہاں منکشف کی گئی تھی کہ اس وقت جو حال ہی میں دو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، شمس الرحمان معاویہ جو ہے ان کی شہادت، اور اس کے مقابلے میں پھر ایک شیعہ عالم جو ہے ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بھی جو ہے اپنی جان سے گئے. یہ قریب واقعات ہوئے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ جیسے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں، لیکن حکومتی ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے ملی یکجہتی کونسل تک کہ یہ کچھ اور لوگ ہیں، اور یہ یہاں سرحد کے قریب ان کا کوئی مرکز پکڑا گیا ہے، اور وہ پیچھے سے بجٹنگ ہو رہی ہے، اور ایک ہی پارٹی ہے جس نے دونوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے شیعہ سنی، پھر سنی کے اندر دیوبندی اور بریلوی، اور اب گویا دیوبندیوں کے اندر بھی فرقہ جو ہے تفریق پیدا کرنے کے لیے پشاور کے اندر یہ معاملہ کیا گیا. تو یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن اس وقت، اور یہ پاکستان ان کی چراگاہ بنا ہوا ہے، اور میں نے وہ عرض کر دیا کہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اس کو دین کو چھوڑا ہے، اس سے بے وفائی اور غداری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ان کے حال پر چھوڑ دیا. ہم اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق فکری اور عملی دونوں اعتبار سے بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.